أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صلوات بيدنا محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی اور ذاتی نہیں ہے. ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے اور واضح اور نمایاں کر کے بتایا جا چکا ہے. عزیزان گرامی، میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ہدایت و ضلالت کی کشمکش، اچھائی اور برائی کی لڑائی، نیکی اور بدی کی جنگ اسی وقت سے شروع ہوئی جس وقت حضرت آدم بنے. شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور لڑائی کا آغاز کر دیا. اللہ کی پالیسی میں چونکہ زبردستی نہیں تھی، اس لیے شیطان کو مہلت دے دی گئی. اس نے مہلت مانگی اور مہلت مل گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الہی پالیسی یہ ہے کہ ظالم کو مہلت دی جاتی ہے اور فوری طور پر سزا نہیں دی. حضرت آدم کے زمانے تک ایک ہی خاندان تھا، لیکن جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی گئی، نسل انسانی بڑھتی گئی، آدمیوں میں اضافہ ہوتا گیا، تو اللہ نے حضرت آدم کے بعد، کافی عرصے بعد حضرت آدم کے، ایک بہت بڑے پیغمبر کو بھیجا جو اولو العزم تھے، صاحب شریعت تھے، اور وہ تھے جناب نوح. میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں، حالانکہ میرے موضوع سے تھوڑا سا الگ ہٹ کے ہے، مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز واضح کر دوں آپ کے سامنے، کہ کبھی کبھی ہمارے بچے اور نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ ایک ہے اور دین ایک ہے تو شریعتیں بدلی کیوں؟ نوح کی شریعت کچھ اور تھی، ابراہیم کی شریعت کچھ اور تھی، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی شریعتیں کچھ اور تھیں، اور آج شریعت کچھ اور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اور شریعت کا فرق سمجھ لیجئے آپ کیا ہے. دین اسے کہتے ہیں جو اصول دین کے نام سے آپ کو یاد کرایا جائے، اور شریعت اسے کہتے ہیں جو فروع دین کے نام سے یاد کرائی جائے. پہلے ذہن میں یہ بات رکھیے گا، دو باتیں الگ الگ ہیں. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں جو دین ہے وہی شریعت ہے، جو شریعت ہے وہی دین ہے، ان میں فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک ہی بات نہیں ہے. دین وہ ہے جو اصول دین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، شریعت وہ ہے جو فروع دین کے نام سے یاد کی جاتی ہے. دین میں کیا ہے؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. یہ دین ہے، یہ کبھی نہیں بدلا ہے. حضرت آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک یہ ایک ہی رہے گا. ہر نبی اسی کا مبلغ بن کے آیا، ہر رہبر یہی لے کے آیا، ہر رہنما یہی لے کے آیا، یہ بدلنے والا نہیں ہے. اور شریعت ہے وہ جس کو ہم فروع دین کے نام سے یاد کرتے ہیں. اول نماز, دوسرے روزہ, تیسرے حج, چوتھے زکوٰۃ, پانچویں خمس, چھٹے جہاد, یہ شریعت ہے. اب دین و شریعت میں فرق کیا ہے یہ بھی بچوں کے ذہن میں ذہن نشین ہونا چاہیے کہ دین و شریعت میں فرق کیا ہے. دین کی اور شریعت کی پہچان یہ ہے کہ جو ادھر سے ادھر آئے وہ دین ہے, جو ادھر سے ادھر جائے وہ شریعت ہے. یہ ایسی پہچان بتا دوں کہ زندگی میں کبھی بچہ بھولے ہی نہ. اب آپ دیکھ لیجئے, اب انالیسس کر لیجئے. اول توحید, اللہ ایک ہے, یہ اس مجمع نے طے کیا ہے کہ اللہ ایک ہونا چاہیے یا وہ ہے جو ہمیں ماننا ہے. اللہ کے ایک ہونے میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے, آپ کا ایک ریزا بھر حصہ نہیں ہے اللہ کے ایک ہونے میں. آپ کو یہ بات ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے. دوسرے یہ کہ وہ عادل ہے, انصاف کرتا ہے. تو یہ آپ کی تجویز ہے, آپ کا سجیشن ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے؟ نہ, وہ عادل ہے, عقیدہ ادھر سے آ رہا ہے, آپ کو اپنے دل میں جگہ دینا ہے. تیسرے, نبوت, اس نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے واسطے 124,000 پیغمبر بھیجے, یہ آپ کے مشورے سے بھیجے تھے, آپ سے لسٹیں مانگی گئی تھیں. کبھی پیغمبروں کی لسٹیں بنا کے دو, ہم بھیجنے والے ہیں جس کو تم کہو. کوئی آپ کا رول پیغمبروں کے انتخاب میں نہیں ہے, اللہ نے جس کو مناسب سمجھا اس کو نبوت کا تاج پہنا کے بھیج دیا, آپ کو ماننا ہے خالی. چوتھے, امامت, امامت آپ کے مشورے سے ہوئی, آپ نے رائے دی تھی کہ علی امام بنے؟ نہ, امام اس نے بنائے, ماننا ہمیں. قیامت, یہ ایک دن آئے گا ڈوم ڈے, جو ہر اچھائیاں برائیاں سب سامنے آئیں گی, سزا جزا سب ملے گی. یہ آپ کا سجیشن ہے یا اللہ کی مرضی ہے؟ آپ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. دیکھیے غور سے سنیے گا, یہ ہوئے اصول دین جو ادھر سے آ رہے ہیں. ہمیں عقل کی شمع جلا کے دل کا دروازہ کھولنا ہے. بس اور کچھ نہیں. اب آئیے فروع دین. اول نماز کون پڑھتا ہے؟ اللہ پڑھتا ہے, ہم جھوم جھوم کے تعریفیں کریں؟ نہ, یہی مجمع پڑھتا ہے, نمازی بیٹھے, نماز ہم پڑھتے ہیں, نماز ادھر سے جاتی ہے. اگر قبول ہو جائے, بس یہ تمنا ہے کہ اگر ہمارا ایک سجدہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے, نجات کا سامان ہو جائے. دوسرے, روزہ کون رکھتا ہے؟ یہی مجمع, یہی سب لوگ بیٹھے ہیں, یہی لوگ سب رکھتے ہیں روزہ. اگر ایک روزہ بھی قبول ہو جائے تو سبحان اللہ. تیسرے, حج, کون جاتا ہے حج کو؟ اسی مجمع میں جس کو اللہ توفیق دیتا ہے, جس کی اتنی حیثیت ہوتی ہے, وہ حج کو جاتے ہیں لوگ خوش نصیب. اگر ہمارا حج قبول ہو جائے تو سبحان اللہ. چوتھے, زکوٰۃ, گیہوں کون بوتا ہے, جو کون بوتا ہے, جانور کون پالتا ہے, سونے چاندی کس کے پاس ہوتا ہے؟ اب یہی سب, یہی مجمع جو یہاں ہے, یہی سب اپنے کھیتی باڑی, کسانی, جانور پالنا, یہ سب یہی ہم لوگ کرتے ہیں سب. اگر زکوٰۃ میں ہماری کچھ قبول ہو جائے, پانچویں خمس, اگر ایک روپیہ بھی خمس کا قبول ہو جائے, حق امام ہے, حق سادات ہے, حق رسول و آل رسول ہے, جن کا حق کھایا گیا ان کا حق ہے, جن کا حق چھینا گیا ان کا حق ہے. اگر ایک روپیہ بھی ہمارا خمس کا قبول ہو جائے اللہ کے یہاں معصومین کی دربار میں, زہر نصیب. چھٹے, جہاد, ہمارے ہاں طالبانی جہاد تو نہیں ہے. لیکن جہاد ہمارے یہاں ہے, ہمارے یہاں جہاد ہے, وہ والا جہاد نہیں ہے مگر جہاد ہے. جہاد کب ہے؟ جب حکم معصوم ہو تو جہاد ہے. جہاد کے لیے حکم معصوم ہمارے یہاں اس لیے ضروری ہے کہ جہاد میں انسانی جان ہوتی ہے وابستہ, لہذا کسی ایسے کے ہاتھ میں کمانڈ نہیں دی گئی جس سے غلطی کا امکان ہو. بات آ گئی ہے تو حالانکہ جیسا میں نے کہا کہ موضوع نہیں ہے مگر پھر بھی بات آ گئی ہے تو میں کہتا ہی چلوں کہ جہاد کا لفظ آج کچھ ناسمجھ لوگوں نے بہت بدنام کر دیا ہے. جہاد کو انگریزی میں ہولی وار کہا گیا ہے, لیکن آج جب ہم اخباروں میں, خاص طور سے امریکن اخباروں میں اور یورپین اخباروں میں, میں چونکہ نام حسین پر گھومتا رہتا ہوں لہذا دنیا دیکھتا ہوں, جب دیکھتا ہوں تو میرا دل جلتا ہے جی آپ, تو میں اس کبھی 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 ممبر پر اظہار کرتا ہوں. فطری بات ہے کہ وہ جلن جو ہے دل کی وہ کبھی نکلتی ہے, زبان تک آتی ہے. اور جب ہم اخباروں میں انہولی وار کا لفظ دیکھتے ہیں تو ہمارا بڑا دل دکھتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کچھ لوگوں کی ناسمجھی کی بنیاد کے اوپر اسلام کی ایک عظیم عبادت جو ہے وہ بدنام ہو رہی ہے. حالانکہ جہاد جو ہمارے پاس ہے وہ بالکل اللہ کے دین کو بچانے کے واسطے جو لڑائی فی سبیل اللہ لڑی جائے, جس کے اندر اپنے دل کی کوئی خواہش نہ ہو, اس کا نام جہاد ہے. نہ ہمارے دل میں یہ تمنا ہو کہ ہم اس سے انتقام لیں گے, ریونج بدلہ اس کی خواہش نہ ہو, نہ ہمیں یہ تمنا ہو کہ ہم اس کا مال لیں گے, نہ ہمیں یہ تمنا ہو کہ ہم اس کی حکومت لیں گے, نہ ہمیں یہ تمنا ہو کہ ہم اس کے خزانے پر قبضہ کریں گے. ہم جو لڑ رہے ہیں وہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور بدن اللہ اس سے قریب ہونے کے لیے اور اس کی رضا جوئی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. یہ لڑائی جو ہے یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ لڑے, یہ لڑائی ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ لڑے. اس لڑائی کا معیار یا رسول بنے گا یا امام بنے گا, اس لڑائی کا معیار یا رسول بنیں گے یا امام بنیں گے. چنانچہ امام نے جب امر کو گرایا اور اس نے بدتمیزی کی تو امام سینے سے اتر آئے. جب لوگوں نے پوچھا یا علی اتنے بڑے دشمن پر قابو پا کے آپ نے اس کو چھوڑ کیوں دیا تھا, تو کہا اس نے کی بدتمیزی, مجھے آیا غصہ, تو میں نے یہ نہیں چاہا کہ عبادت میں میرا غصہ شامل ہو جائے. سلام بھیجتے ہیں محمد.
Yeah.
تو عزیزان گرامی جہاد, جہاد کون کرتا ہے؟ ہم کو حکم ملے اگر تو ظاہر ہے کہ اسی مجمع میں تو لوگ جہاد کو جائیں گے, کوئی آسمان سے فرشتے تو آ نہیں جائیں گے, یہی مجمع جائے گا جہاد کو. اب غازی کی حیثیت سے یا شہید کی حیثیت سے کسی طرح بھی ہمارے خدمات قبول ہو جائیں, ہمارے لیے, ہمارے پورے خاندان کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے فخر ہوگا. تو اصول دین وہ ہیں جو ادھر سے ادھر آ رہے ہیں, فروع دین وہ ہیں جو ادھر سے ادھر جائیں. ایک تو میں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ پہچان بیان کر دی. دوسری بات, اب اس کے اندر ایک جملہ اور بھی عرض کر دوں آپ سے, اور ایک فرق اور ہے وہ بھی ابھی بتاؤں گا, ایک فرق اور ہے وہ بھی ابھی بتاؤں گا, لیکن پہلے یہ سن لیجیے کہ یہ پہچان تو معلوم ہو گئی نا کہ جو ادھر سے ادھر آئے وہ اصول, اور جو ادھر سے ادھر جائے وہ فروع. اب ایک بات یہ بتائیے, یہ محبت اہل بیت اصول دین میں ہے کہ فروع دین میں؟ یہ محرم جو ہوتا ہے, عزاداری جو ہوتی ہے, ماتم مجلس جو ہوتی ہے, سینہ زنی جو ہوتی ہے, یہ سب ہوتا ہے, یہ اصول دین کا جز ہے کہ فروع دین کا جز ہے؟ یہ کس چیپٹر میں آئے گا؟ تو جو پہچان میں نے بتائی ہے اسی اوپر رکھیے. اگر ہم نے کمیٹی کر کے یہ طے کیا ہو کہ اجر رسالت محبت سے اہل بیت ہے تو فروع دین میں جائے گا. اگر قرآن میں آیت بن کے اترا ہو آپ ایک بات اور سن لیجئے, یہ میرا مشورہ ہے, اور یہ مشورے کی حیثیت سے اگر آپ قبول کیجئے تو میں ممنون ہوں گا. وہ یہ ہے کہ ایسی باتیں نہ کرے کوئی کہ جس سے بچوں کو ہنسی آئے. اب آپ کہیں گے کیا باتیں ہوتی ہیں, آپ سنیے کیا بات ہوتی ہے. جو میرا مشورہ ہے کہ قوم ایسی باتیں نہ کرے. دیکھیے صاحب, ایسا ہے کہ ایک آدمی کے یہاں شادی تھی اور اس کے دروازے پر 15-20 گاڑیاں کھڑی تھیں, اور اس کی بارات جو تھی وہ پونے جا رہی تھی, تو ہر فیملی کے ساتھ بچے بھی تھے, تو ہر گاڑی میں اپنے بزرگوں کے ساتھ ایک دو بچے بھی بیٹھ رہے تھے. اس کے پہلے وہ بس سب بچے وہاں مل کے کھیل بھی رہے تھے. جب گاڑیوں میں بیٹھنے لگے تو جو 7-7, 8-8 برس, 6-6 برس, 5-5 برس کے بچے تھے, انہوں نے یہ باتیں آپس میں شروع کر دیں, دیکھیں آگے کس کی گاڑی نکلتی ہے, دیکھیں پہلے کون پہنچتا ہے. تو 5-6 برس کے, 7 برس کے, 8 برس کے بچوں تک یہ بحث الاؤ ہے. کہ دیکھیں آگے کس کی گاڑی نکلتی ہے, دیکھیں پہلے کون پہنچتا ہے. لیکن 35-35 برس کے جوان یا 70-70 برس کے بڈھے اگر لوڑنے لگیں, ان کے لیے الاؤ نہیں ہے. جوانوں بڈھوں کے لیے بالکل الاؤ نہیں ہے کہ وہ یہ بحث شروع کرے کہ آگے کس کی گاڑی نکلتی ہے, پیچھے کس کی گاڑی رہتی ہے. لیکن بچوں کے لیے بھی اس صورت میں الاؤ ہے جب پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف سب گاڑیاں جا رہی ہوں. پوائنٹ اے ہم نے بمبئی فرض کیا اور پوائنٹ بی پونا ہے, تو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف سب گاڑیاں جا رہی ہیں, تو بچوں کے لیے یہ الاؤ ہے کہ وہ بحث کرے کہ اول پہلے کون پہنچتا ہے, جوانوں یا بڈھوں کے لیے نہیں. لیکن موبائل فون کا زمانہ ہے, ایک گاڑی پونا سے نکل رہی ہے بمبئی کے لیے, ایک نکل رہی ہے بمبئی سے پونا کے لیے, اور مسجد میں بڈھے لڑ رہے ہیں جناب آگے کون نکلتی ہے دیکھیں. ہمارے ایک پونا سے بمبئی آ رہی ہے, ایک بمبئی سے پونا جا رہی ہے, اس میں آگے نکلنے اور پیچھے ہٹنے کا سوال ہے؟ ابھی آگے پیچھے کا تو سوال وہاں ہو جہاں دونوں ایک ہی پوائنٹ کی طرف جا رہی ہیں. ایک پونا سے بمبئی آ رہی ہے, ایک بمبئی سے پونا جا رہی ہے گاڑی, اس میں آگے اور پیچھے کیا سوال ہے؟ اس لیے میں نے یہ مشورہ دیا آپ کو کہ میں نے اکثر مسجدوں میں مجلسوں میں یہ بات سنی ہے, جناب نماز افضل ہے کہ محبت اہل بیت؟ ہم آئے تو گھر سے گھر آئے بھائی. پلیز ایسی باتوں میں پڑھ کے اپنا وقت ضائع نہ کیجیے, ضائع نہ کیجیے. اب ایک سوال اور, میں نے کہا ایک پہچان اور بتاؤں گا عقیدے اور عمل کے بیچ میں, اصول دین اور فروع دین کے بیچ میں. ایک پہچان تو بچوں کو یہ بتا دی کہ جو ادھر سے ادھر آئے وہ اصول دین ہے, جو ادھر سے ادھر جائیں وہ فروع دین. اب آئیے ایک پہچان اور سن لیجیے, اس کے اندر بھی بڑا کنفیوژن ہوتا ہے. میرا کام صرف دماغوں سے وہ چیزیں دور کرنا ہے جس میں لوگوں کو شبہ پیدا ہو اور آسان زبان میں ہو تاکہ لوگ ہی سمجھ میں آئے. دیکھیے, اصول دین اور فروع دین دونوں ضروری ہیں. یہ بحث کبھی نہ کیجیے کون ضروری ہے کون ضروری نہیں ہے. ضروری اصول دین بھی ہے, ضروری توحید عدل نبوت امامت قیامت کا عقیدہ بھی ضروری ہے, نماز روزہ حج زکات خمس جہاد یہ بھی ضروری ہے, ضروری دونوں. تو یہ بحث تو بالکل نا سمجھی کی ہے کہ نہ یہ ضروری ہے کہ وہ ضروری نہیں, ضروری دونوں. اب آئیے میں آپ سے اس کی مثال دیتا ہوں. آدمی کو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کہ ہنسی خوشی اس کی زندگی بسر ہو, دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں, دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں کہ آدمی کی زندگی ہنسی خوشی بسر ہو. ایک یہ کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جتنا اس کے ہم چشموں کے پاس ہے. ہم چشم سمجھے آپ, یعنی جس سوسائٹی میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست احباب, ان کی جو سوشل اسٹیٹس ہے اتنا آپ کا بھی ہونا چاہیے اور ان کے پاس جتنا ہے اتنا آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. یا اگر کسی نے ایک دن آپ کو کھانا کھلایا تو ایک دن آپ بھی کھلا دیں اس سے, کوئی آپ کے لیے کوئی تحفہ لے کے آیا تو آپ بھی کبھی اس کو ایک تحفہ دے دیں. سمجھے آپ, تو ایک تو پیسہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے آدمی کے لیے, ورنہ غریبی آدمی کو ہر وقت رلاتی ہے. اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, ہر آدمی جانتا ہے. دوسری چیز جو ضروری ہے وہ تندرستی ہے. وہ لوگ جو روز کے بیمار ہیں, جب دیکھو ڈاکٹر کیاں بیٹھے ہیں, آج سانس پھول رہی ہے, آج گردے سر ہے, آج بخار چڑھا ہوا ہے, وہ بھی آدمی کو رلاتی ہے, صحت بھی رلاتی ہے آدمی کو. لہذا آدمی کی تندرستی بھی نارمل تندرستی ہونا چاہیے, کوئی پہلوانی نہیں مگر پھر بھی نارمل تندرستی آدمی کی ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اب آپ کہیے آپ زیادہ ضروری کون ہے؟ زیادہ ضروری دونوں ہیں. غریبی بھی تکلیف دیتی ہے اور بیماری بھی تکلیف دیتی ہے. الفانسو آم دکھنے لگے بمبئی میں, ان کا آگے الفانسو آپ نے کھایا جی, کہنے لگے کیا کھائے, تین برس ہوئے ایک پھانک کھا لی تھی, تین دن پیٹ کے درد میں تھا. سینکڑوں روپیہ علاج میں خرچ ہو گیا ہے. تب سے صاحب ہاتھ جوڑ لیا کہ اب ہم نہیں چکھیں گے بھائی, ہماری صحت ہی اس قابل نہیں ہے. دردناک معاملہ ہے کہ نہیں کہ سارا شہر کھا رہا ہے اور ہم منہ دیکھ رہے ہیں. ایک تصویر, دوسری تصویر ان کا آ گئے الفانسو آپ نے کھائے. ارے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ, یہ امیروں کے لیے غریب آدمی کہیں کھا سکتا ہے, یہاں دو وقت کی روٹی کے لالے ہیں آپ الفانسو کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا دردناک معاملہ ہے. آپ انصاف سے سوچیے کہ دل دکھے آدمی کا, تو پیسہ بھی ضروری ہے آدمی کے لیے اور تندرستی بھی ضروری ہے, مگر دونوں میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ تندرستی ٹرانسفریبل نہیں ہے, پیسہ ٹرانسفریبل ہے. سمجھے آپ, ایک آدمی پہلوان نما ہے بہت مضبوط, اور اس کا ایک ہی لڑکا ہے اور روز کا بیمار, اس ڈاکٹر کیا اس حکیم کیا اس وید کیا, ان کا کلکتے لے جائیے, وہاں ایک ہے کلکتے لیے جا رہا ہے, ان کا دلی میں حکیم صاحب ایک ہے وہاں دکھائیے, دلی لیے دوڑا چلا جا رہا ہے, ان کا لکھنؤ چلے جائیے, لکھنؤ جا رہا ہے پیسے بھی خرچ کر رہا ہے دوڑ رہا ہے, لڑکا جو ہے وہ دبلئی ہوتا چلا جا رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے, فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اپنی ہیلتھ میں سے 1% بھی اگر دے دے لڑکے کو تو لڑکا توانا ہو جائے گا, تندرست ہو جائے گا, مگر اپنی ہیلتھ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا اپنے بیٹے کے نام. لیکن اگر پیسہ ہے آپ کے پاس اور آپ نے سنا کہ آپ کا دوست آج کل پریشان ہے, آپ رات کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ لپیٹ کے لے گئے اخبار میں اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا, وہ کہتا بھی رہا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے, ان کا رکھیے آپ, چل بات نہیں رکھا جائے گا, سمجھے آپ, ادا کر دیجیے گا بعد میں کبھی. تو آپ اپنے پیسے سے اپنے دوست کی غریبی دور کر سکتے ہیں, لیکن اپنی تندرستی سے اپنے بیٹے کی تندرستی نہیں ٹھیک کر سکتے. عقیدے اور عمل میں یہی فرق ہے, عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے, عمل ٹرانسفریبل ہے. اب سنیے اس کی مثال, اتنے بڑے مجمع میں بہت لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں ہم نے بھی ایسا کیا ہے. جب آدمی کا کوئی عزیز اقارب مر جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اگر اس کے اوپر نماز قضا ہے یا روزے قضا ہے یا حج یا زکات و خمس وغیرہ باقی ہے تو ادا کر دیا جائے. اب وہ لڑکا عالم دین کے پاس گیا, انہوں نے کہا حضور ابا کا انتقال ہو گیا ہے, ان کا انا للہ وانا الیہ راجعون, اور کہا وہ حضور ایسا ہے کہ بیمار رہے اور یہ رہا اور طہارت ٹھیک نہیں رہی, میں کہتا ہوں 5 برس کی نمازیں پڑھوا جی. ان کا اچھا, ان کا حضور 5 برس کے روزے بھی ان کا بہتر ہے. کہا حضور ابا حج کو بھی بڑا جانا چاہتے تھے مگر پہلے قرے میں نام نہیں نکلا, پھر جب قرے میں نام آیا تو صحت نے اجازت نہیں دی, بات جا نہیں سکے, خلاصہ یہ کسی کو بھیج دیا. ہاں چلیے صاحب, اس نے سب پیسے دے دلا کے, انہوں نے کہا حضور دعا فرمائیے ان کی, کہا رہے آپ کا ایسا بیٹا ملا اتنے مومن تھے ہو گئے, تو نماز ہماری قضا ہوئی پڑھی دوسرے نے, روزہ ہمارا قضا ہوا رکھا دوسرے نے, حج ہم نے نہیں کیا کیا دوسرے نے, ہمارا دامن صاف ہو گیا. صاحب دوسرے دن قبلہ کعبہ کیا ایک دوسرا لڑکا آ گیا, ینگ جوان ویسے ہی, کہنے کا حضور میں کل آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے سامنے فلا صاحب آئے تھے جن کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ رقم دے کے گئے ہیں آپ کو. انہوں نے کہا ہاں دیکھ رہے, کہا یہ تو مجھے بات ہی میں معلوم ہوا کلیگ کے مرنے کے بعد بھی انتظام ہوتا ہے, میں بھی اسی لیے آیا ہوں, مجھے تو آج تک خبر ہی نہیں تھی. یہ کہہ کہ جناب بڑا سا بریف کیس لایا تھا اس نے کھول کے رکھ دیا ان کے سامنے, اور کل والے لڑکے کے پاس تو 100 ہی گڈیاں تھیں, اس میں 1000 کی تھیں, 1000 کے نوٹ اس میں تھے, کس کا دیا قبلہ کعبہ کیا دیا. تو ان کا ہاں کتنے برس کی نمازیں ہیں, کیونکہ نماز تو ایک بھی نہیں ہے, کیونکہ روزے ہیں, کہا نہیں روزے تو ہمیشہ انہوں نے رکھے, کہا حج ہے, کہا نہیں وہ تو مجھے یاد نہیں, وہ میری پیدائش کے پہلے سے ہر سال حج کر جاتے تھے, کوئی سال ناگا تو ہوا ہی نہیں ان کا. زکات وغیرہ کو کہا نہیں, وہ تو ہمیشہ ایڈوانس دیتے تھے, کبھی انہوں نے قرض نہیں. پھر یہ رقم کاہے کے لیے لائے؟ کہا ایسا ہے حضور کہ ہمارے والد جو تھے وہ ولایت علی پہ یقین نہیں رکھتے. رقم آیا اور جتنی کا یہ اور لا دوں, یہ بریف کیس تو بھرا ہوا ہے ہی, لیکن اور اگر ضرورت پڑے تو اور بھی انتظام ہو سکتا ہے. وہ کسی سے علی بن ولی اللہ کہلوا دیا تھا کہ ابا بچ دیا. تو اب آپ جانتے ہیں قبلہ و کعبہ کیا کریں گے, وہ جیسے سانپ بچھو کا ہو وہ انہیں کی طرف کھسکایا, کہل گئے اس کو آپ نے پا رکھیے, منکرین ولایت جہاں جاتے ہیں وہ پہنچ گئے. اب جلا والا وہ پیسے کو چھونے پہ تیار نہیں ہے, کہتے نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا, عمل ٹرانسفر ہو سکتا ہے, عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. یہی سے ایک دوسرا فلسفہ بھی سمجھ لیجئے, فلسفہ مغفرت. ہم جو کہتے ہیں مولا علی بخشوائیں گے تو اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, کہتے ہیں ہم مجلس میں پڑھ دیتے ہیں مولا علی بخشوائیں گے اور پھر عمل کیا کرے گی قوم. تو یہ قوم کے ٹھیکیدار بنتے ہیں, میاں اردو میں ایک مسئل ہے, آپ یا بمبئی میں بھی ہو سکتا ہے بولتے ہو, لکھنؤ میں بولتے ہیں, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میں نے پورا مذہب زندگی سے سمجھا ہے, پڑھا تھا میں نے بھی کبھی عربی فارسی پڑھی تھی, 50 برس سے زیادہ ہو گئے اسے, بھول بھال گیا سب. اب جو کچھ بھی ہے سب زندگی سے ہے. ایک لڑکا لکھنؤ سے, کانپور سے, الہ آباد سے, کسی شہر سے بمبئی آتا ہے روٹی روزی کے لیے, کمانے کے لیے, کام کرنے کے لیے, بمبئی میں کسی کو نہیں جانتا, کوئی آدمی کو نہیں جانتا بمبئی میں, قسمت آزمائی کے لیے آیا. چلتے وقت اس کے دوست نے ایک موبائل نمبر لکھ کے دے دیا اس کو کہ ہمارے دوست کا یہ موبائل ہے, بمبئی جا کے اس کو موبائل کرنا, شاید تمہاری کچھ مدد کرے. یقین مانیے اس اتنے سے کاغذ کو جان کے برابر رکھے بھی لائے گا. جان سے زیادہ پیارا ہوگا وہ اتنا سا کاغذ جس پر موبائل لکھا ہے. وہ کام آئے نہ آئے, وہ موبائل لگے نہ لگے, ملاقات ہو نہ ہو وہ الگ کی بات ہے, لیکن جب تک وہ بمبئی پہنچے گا اس کو جان سے لگائے رکھے گا. تو اگر ایک موبائل آدمی کلیجے سے لگا کے آتا ہے تو کیا ہم 14 معصومین جو
Amen.
سب مسئلہ مغفرت ہی سمجھ لیجئے. جب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ مغفرت کیسے ہوگی, لوگ کہتے ہیں پاؤ دیتے ہیں کہ علی بخشوائیں گے علی بخشوائیں گے, یہ عمل کون کرے گا؟ اے آپ کی بے عملی کے ہم ذمہ دار ہیں. رہ گیا حق شفاعت جو ہے وہ ان کے پاس ہے, اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اگر وہ چاہیں تو روک نہیں سکتا. ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ وہ مشرک کو بخشوائیں گے. ہم یہ بھی نہیں کہتے وہ کافر کو بخشوائیں گے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ منافق کو بخشوائیں گے. جب کوئی مومن وغیرہ مر جاتا ہے تو ہم ضرور یہ کہتے ہیں مولا علی آئیں گے کام, مولا علی بخشوائیں گے. اب فلسفہ سمجھیے, علی کے پاس ہیں دونوں چیزیں, غور سے سنیے گا. علی کل ایمان بھی ہیں اور ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری بھی ہے, لیکن ایمان ٹرانسفریبل نہیں ہے. ایمان ٹرانسفریبل نہیں ہے, لہذا جن کے ایمان میں کھوٹ ہے انہیں نہیں بخشوائیں گے. عمل ٹرانسفریبل ہے.
ہم لوگوں کی تو چل جاتی ہے ساری مصیبتیں جب خلوص دل سے کہتے ہیں یا اللہ.
اب آئیے میں آپ کو تصویر دکھا دوں. دیکھیے اب زمانہ بدل گیا, اب میں نے بھی اپنے بیان میں تبدیلی کی ہے اور مثالیں دیتا تھا پہلے, اب میں نے مثالوں کو تبدیل کر کے اسٹیکر بنانا شروع کر دیا. تو اسٹیکر لگا دیتا ہوں دماغ کو, وہ ہمیشہ آدمی دیکھتا رہتا ہے, بھولتا نہیں ہے. اب سوچیے بخشش کی فلسفی کیا ہے, کیسے ہوتی ہے بخشش؟ جو ہم کہتے ہیں مولا علی بخشوائیں گے تو کیسے بخشوائیں گے؟ اب میں کسی کو نہیں مثالیں پیش کرتا, میں اپنے کو پیش کرتا ہوں کہ صاحب آج ہم نے بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت کتابیں جو حدیث وغیرہ کی پڑھتے تھے اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک سیکنڈ میں حساب ہو جائے گا آدمی کا, قیامت کے دن حساب کتاب جو ہے وہ پلک جھپکتے میں ہو جائے گا. تو یقین تو تھا, ایسی بات نہیں کہ یقین نہیں تھا, مگر سوچتے تھے یار 80-80 برس کے بڈھے کیسی پلک جھپکتے میں حساب ہوگا, پلک جھپکتے میں پورا حساب ہو جائے گا. آج کمپیوٹر نے ہم کو ثابت کر دیا کہ ان کا ایک بٹن دبایا اور پورا ریکارڈ سامنے آ گیا. تو بھائی جب ہمارا بنایا ہوا کمپیوٹر پلک جھپکتے میں حساب کر دیتا ہے تو الہی کمپیوٹر جو قیامت میں لگے ہوں گے بڑے بڑے کیسے زبردست کمپیوٹر ہوں گے, وہاں تو کچھ فیڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, سب کچھ اس میں فیڈ ہے. بس جیسے آدمی اس کے سامنے آیا پورا اسکرین پہنچا. اس کی ہماری پوری تصویر ریکارڈ وکارڈ تو سب اس میں آئی ہے, تو اس کی اسکرین کے سامنے آئے نہیں کہ کٹ سے سامنے کٹ سے کارڈ نکل آیا ہو گیا دیر کا ہے کہ آؤ جناب کارڈ نکل آئے لکھا ہوا مرزا محمد اثر, مرزا محمد اثر تین خانے بائیں طرف بنے ہیں تین دہنی طرف بنے ہیں, بائیں طرف جو خانے بنے ہیں ایک میں لکھا ہے مشرک ایک میں لکھا ہے کافر ایک میں لکھا ہے منافق دہنی طرف جو خانے بنے ہیں ایک میں لکھا ہے معصوم ایک میں لکھا ہے مومن نیکوکار ایک میں لکھا ہے مومن گناہگار اور یہ خانے بھی دہنے بائیں میں نے نہیں بنائے قرآن نے بنائے ہیں اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمۃ ما اصحاب دہنے ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے قرآن نے بنائے ہیں اجر آپ چھ خانے بنے ہوئے شہ جی نے لکھی ہیں بائیں ہاتھ پہ جو خانے بنے تھے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں یہ مشرک لکھا تھا اس پر کراس بنا ہوا ہے یعنی یہ مرزا محمد اثر جو ہے یہ مشرک نہیں ہے اور ہونا بھی چاہیے زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہا مشرک کہاں سے ہو جائیں گے کافر پر بھی کراس بنا ہے کہ کافر بھی نہیں ہے یہ اور ہونا بھی چاہیے زندگی بھر محمد رسول اللہ کہا کافر کہاں سے ہو جائیں گے منافق کو بھی کراس بنا ہوا ہے کہ یہ آدمی منافق بھی نہیں ہے ہونا بھی چاہیے زندگی بھر علی ولی اللہ کہا منافق کہاں سے ہو جائیں گے اب صاحب ادھر سے تو نجات مل گئی بائیں خانوں سے تینوں پر کراس بنا ہوا ہے اب دہنے خانوں کی طرف آئے معصوم پر بھی کراس بنا ہے یہ مرزا محمد اثر جو ہے یہ معصوم بھی نہیں ہے مومن نیکوکار پر بھی کراس بنا ہے یہ مومن نیکوکار بھی نہیں ہے مومن گناہگار جس خانے پر لکھا تھا اس پر ٹک لگی ہے یہ آدمی ہے تو مومن ہے تو مومن ان کا ہے تو مومن مگر گناہگار مومن ہے تو اب گناہوں کا حساب کتاب ہوگا اس کے بعد بخشش ہوگی نیچے رزلٹ لکھا ہوا ہے کہ اتنے دنوں زندہ رہا یہ آدمی اتنے ٹائم مکلف رہا اور اس نے اپنی زندگی میں 500,000 نیکیاں کی اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ اور 800,000 برائیاں کی 800,000 برائیاں کی 500,000 نیکیوں کے بدلے 500,000 برائیاں کاٹ دی گئیں 300,000 برائیاں ابھی بچی ہیں اس کا حساب کتاب دیجئے اس کی سزا کاٹیے اس کے بعد آگے بڑھیے اب ظاہر بات ہے کہ برائیوں کا پلہ بھاری ہو گیا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا وہ تو اوپر لکھا ہی بتا مومن گناہگار وہی ہوا جو اوپر لکھا تھا اب لے چلے فرشتے ہمیں بس یہی موقع مغفرت و شفاعت کا ہے اب میرا جملہ یاد رکھیے گا اس کے اندر تبدیلی نہ کیجیے گا کہ ہم محتاج شفاعت ہیں علی مجبور شفاعت نہیں ہے ہم محتاج ہیں وہ مجبور نہیں ہے لیکن اگر نگاہ پڑ گئی اس لیے کہ ہم میں بھی یہ عادت بچپن سے پڑی ہے کہ جب مصیبت میں پھنسے کہا یا علی
Oh, my God.
تو ہمارے اندر بھی عادت. تو عزیزان گرامی ہمیں بھی عادت پڑی ہے مصیبت میں یا علی کہنے کی, یہ انشاءاللہ وہاں کام آئے گا. اب اگر ہم نے پکار لیا, ان نے مڑ کے دیکھ لیا, بس یہی ہے معاملہ کہ نظر پڑ گئی, دیکھ لیا کہ کیا معاملہ ہے اس کا. اب فرشتوں نے اس کے یا حضور 3 لاکھ نیکیاں کم پڑ رہی ہیں اس کے. اب اگر گرم ہو گیا اور اشارہ کر دیا کہ ہمارے حساب سے دے دو, ہمارے حساب سے دے دو, کہ یہ وہی تو ہے جو مجلس میں پڑھتا تھا دنیا میں. کہا جی حضور ہے تو یہی میں بدماش تھا. ہاں مجلس کا کرایہ لوگوں سے لے کے کھا جاتا تھا. ارے چھوڑو, ہمارے حساب سے دیتے تھے, مجلی سے تو پھنستا تھا کہ ہاں مجلی سے پھنستا تھا, ہمارے حساب سے دیتے. تو فرشتوں کی یہ مجال نہیں ہے پوجا کے حساب سے, چاہے شب ہجرت کے حساب سے دے رہے چاہے سب. بس اب آخری بات سن لیجیے اور کل انشاءاللہ بیان آگے بڑھے گا کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں یہ مضمون, تو ہم پر اعتراض ہوا کہ یار یہ کون سا ٹرانسفر کا فلسفہ لائے اثر صاحب, یہ کون سا ٹرانسفر کا فلسفہ لائے. تو میں نے کہا یہ فلسفہ تو بہت سمپل ہے, اس لیے کہ اگر ایک مومن کا عمل دوسرے کھاتے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو امیر المومنین کا عمل مومن کے کھاتے میں. عزیزان گرامی, ہم نے بخشش کے لیے کہا نہیں, یہ سن لیجیے, ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے بخشش, محبت کا تقاضا تجارت نہیں ہے, محبت کا مزاج سیکریفائس ہے. بزنس نہیں ہے, کمپنسیشن بزنس کا مزاج ہے. اگر ہم نے ہوٹل کھولا ہے اور آپ نے آن کے ہوٹل میں کھانا کھایا اور پیسے نہیں دیے تو شکوہ ہوگا, لیکن اگر ہم نے آپ کی دعوت کی ہے اور آپ نے چلتے وقت کہا آپ کا کیا خرچہ ہوا میں دے دوں تو زندگی بھر اس کا شکوہ رہے گا کہ آپ نے کیا بات کہی تھی ہم سے, ہم نے تو محبت میں آپ کو کھانا کھلایا, آپ وہاں جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ دینا چاہتے ہیں. اس لیے کہ دعوت جو ہے محبت میں کی جاتی ہے, ہوٹل محبت میں نہیں کھولا جاتا ہے, تجارت کے لیے کھولا جاتا ہے, سمجھے آپ. تو محبت کا مزاج ہے سیکریفائس, تجارت کا مزاج ہے کمپنسیشن, بدلہ. ہم جو روتے ہیں اہل بیت پر, ان کی واہ واہ کرتے ہیں, ان کے نعرے لگاتے ہیں, یہ تجارتی بنیاد پر نہیں لگاتے ہیں. کہ یا علی ہم نے اتنے نعرے لگائے ہیں ہمیں بخشوائیے, یا مولا حسین ہم آپ پر ہوئے ہیں ہمیں بخشوائیے, نہیں یہ سب کچھ نہیں. ہم بخشے جائیں نہ بخشے جائیں وہ ہمارے اعمال ہیں, ہمارا فعل ہے, سمجھے آپ. رہ گیا جو ان سے محبت ہے, وہ محبت ہم سے نعرے بھی لگواتی ہے, وہ ہمیں رلاتی بھی ہے, وہ ہم سے سینہ زنی بھی کرواتی ہے, وہ سارے کام کرواتی ہے محبت, سمجھے آپ. محبت ہے, محبت جو ہے اس کا نتیجہ یہ سب سامنے آتا ہے, بدلہ اور کمپنسیشن نہیں. اب رہ گیا یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے, ہم نے نہیں ڈیمانڈ کی ہے, ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ ہم سبیلیں رکھیں گے مگر کوثر کا جام پلائیے گا, یہ ایسا کچھ بھی نہیں. کوثر ملے نہ ملے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, باقی یہ کہ دنیا میں سبیل رکھتے ہیں, غم حسین, حسین پیاسے شہید ہوئے اس لیے سبیل رکھتے ہیں, ماتم کرتے ہیں تو غم میں کرتے ہیں, اس کے لیے ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ چاہیے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے وعدہ فرمایا ہے, حسین کی دکھیا ماں نے کہا ہے میں بخشواؤں, حسین کے بہن کی دل کی آرزو تھی کہ حسین پر رویا جائے. حدیث میں ہے کہ روز عاشور چھٹے امام زیارت کو تشریف لائے اور اپنے جد بزرگوار کی قبر مطہر کے اوپر آئے اور قبر حسین پر اپنا رخسار رکھ دیا. ایک تو امامت کا رخسارہ, دوسرے خاک پر رکھا ہوا, اور خاک بھی کون سی, قبر حسین کی خاک, اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اللہ سے کہہ رہے پالنے والے ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین کی مصیبت پر بنا, ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین کی مصیبت پر بنا. عزیزان گرامی یہ آوازیں بلند ہیں, جانے والے رو رہے ہیں. آج محرم کی چھٹی رات آ گئی, آج عام طور سے شہزادی زینب کے بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے. عبداللہ ابن جعفر کو امام نے حکمن منع کر دیا تھا, مکے سے جب امام چلے تو عبداللہ ایک منزل تک بیماری کے باوجود ساتھ آئے, جب ایک منزل تک وہ آ گئے تو امام نے کہا میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ واپس جائیے. اب حکم امام کے بعد اگر ٹال دے تو گناہگار ہے, فرمایا میں حکم دیتا ہوں آپ واپس جائیں گے. اس طریقے سے عبداللہ ابن جعفر کو واپس کیا تو ان کا اچھا میرے دونوں بیٹے آپ کے ساتھ جائیں گے. دونوں بیٹے حسین کے ساتھ گئے, زینب کے لاڈلے حسین کو قربان ہو گئے. خدا رحمت نازل کرے میر انیس پر, کیا کیا مرثیوں میں کہہ گئے. ایک بیت سنا دوں آپ کو اور مجلس تمام کر دوں کہ شہزادی زینب بچوں کو سمجھا رہی ہیں شب عاشور کہ کیسے لڑنا. یہ میر انیس کا کام ہے, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. شہزادی زینب سمجھا رہی ہیں بچوں کو شب عاشور کہ کیسے لڑنا. اس کے اندر بیت کہی ہے امیر صاحب نے کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو, تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو, فوجے پکارے خود کے نواز علی کے ہو. فوجے پکارے خود کے نواز علی کے ہو, علی کے نواز سے بڑی شان سے لڑے اور جب لڑتے لڑتے گرے تو دونوں ماموں آئے, عباس نے ایک کا لاشا اٹھایا, حسین نے ایک کا لاشا اٹھایا. اے میرے مولا عباس, اے میرے مولا حسین, آپ کے لاشے کسی نے نہ اٹھائے, نہ حسین کا لاشا اٹھا نہ عباس کا لاشا اٹھا.